نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا رکن نماز کا ادا کرنا ہے. نماز کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، یہ ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے. نماز کیسے ادا کی جائے، اس کے متعلق بہت سی باتوں میں سے دو باتیں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں. پہلی بات، نماز اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جائے. نماز ادا کرنے والے کا مقصد رب کی رضا کو پانا ہو، اور جب تک یہ بات نہ ہو کتنی لمبی، کتنی اعلی، کتنی عمدہ نمازیں ادا کرے، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں. نماز کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط کہ نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کی جائے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 20 دن اور راتیں آپ کی خدمت میں رہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلوں میں گھر والوں کا شوق اٹھ رہا ہے، تو آپ نے ہمیں فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہو، جو سیکھا ہے انہیں سکھلاؤ اور انہیں خیر کا حکم دو، اور ساتھ فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں، اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ یہاں آپ سے بات کو کچھ مزید واضح کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ہر مسلمان مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اپنی نسبت جو بھی کرے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کی نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح جاگزی ہو، نماز پڑھنی ہے اللہ کی، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے اور پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نماز ادا کرنی ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس میں یہ شرط نہ لگائے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتلایا تو اس کے مطابق نہیں۔ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ۔ اچھی طرح اس بنیادی بات کو میں اور آپ سمجھیے، اور ساری زندگی، ساری عبادات میں اس اصول کو یاد رکھیں، نماز ادا کرنی ہے اس کے طریقے پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور یہ شرط نہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے فلاں صاحب، ہمارے فلاں صاحب، ان کی بات اگر سنت کے مطابق ہوگی تو سنت پہ عمل کریں گے، وگرنہ سنت کا کچھ اور معنی ہوگا، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1, 2, 10, 1000 کروڑ حتیٰ کہ ساری امت میں سے سب سے بلند و بالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ثابت ہو جائے، اگر اس کے مقابلے میں ساری امت ایک پگڑے میں اور نبی کریم سم دوسرے پگڑے میں ہوں، تو آپ کا پگڑا ساری امت کے پگڑا سے بھاری ہے۔ کوئی شخص اس بارے میں تذبذب کا، تردد کا، شک کا، بے یقینی کا شکار نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی بات، اور وہ بھی میرے خیال میں اہم بات ہے، جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بن جائے کہ نماز اللہ کے لیے، رسول کریم سن کے طریقے کے مطابق، اب کوشش کرے
دیانت داری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو سمجھنے کی. اگر سمجھنے میں کوئی خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے یقین ہے اس کا کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا اور اس کی نماز بھی قبول ہوگی. لیکن اگر سنت کو پڑھ رہا ہے، حدیث کو پڑھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنے مطلب کی بات کو ڈھونڈنا ہے، تو یہ شخص بدبختی اور بد نصیبی کی راہ پہ ہے. نیت، ارادہ، کوشش کیا ہو؟ آپ کی سنت کو ڈھونڈ کر اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور میرا یہ یقین ہے اگر ڈھونڈتے وقت اس سے غلطی بھی ہو جائے، لیکن نیت صاف ہے، کوشش کی، اب اگر سنت کو نہ بھی پا سکا تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں. اس بنیادی تمہید کے بعد نماز کے مسائل کا ذکر اللہ کی توفیق سے اس التجا کے ساتھ کرتا ہوں، اے اللہ وہ اور صرف وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا جو آپ سے سن کی سنت سے ثابت ہو، اور ہر اس بات سے دور فرمانا جو آپ کی سنت سے ثابت ہے. اے اللہ میری نیت خالص فرمانا، اے اللہ میں نے بیان کر کے چندہ یا ووٹ نہیں مانگنے، اب آپ میری رہنمائی فرمانا، ٹھیک ٹھیک بات آپ کے رسول کے منبر پر بیٹھ کر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اس بارے میں جو موضوعات ہیں نماز کی تفصیل کے متعلق ابتدا سے انتہا تک، وہ شاید کتنے دنوں کا تقاضا کریں، لیکن جیسا کہ ساتھیوں کا ارادہ ہے اور میری بھی رغبت ہے کہ آج ہی کی نشست میں اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے متعلق بات کو مکمل کرنا، اس لیے اختصار سے بات عرض کروں گا، ایک دو تین چار کر کے. اگر کچھ دلائل کا ذکر نہ کر سکوں تو جو ساتھی چاہیں بعد میں میری بیان کردہ باتوں کے متعلق دلائل پوچھے. نمبر ایک، نماز میں نماز کی ابتدا کرتے ہوئے پہلی بات قبلہ رخ ہونا لازم ہے. قبلہ رخ ہونا لازم ہے. اگر آدمی سواری پر ہو، فرضی نماز ہو، تب بھی قبلہ رخ ہو کے پڑھے. نفلی نماز، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابتداءً قبلہ رخ ہو، اس کے بعد سواری اپنا رخ بدل لے تو کچھ حرج نہیں. اور اگر نفلی نماز میں ابتدا ہی سے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو، تب بھی نفلی نماز سواری کی حالت میں اسی طرف ادا کرے جس طرف اس کا رخ. اگر حالت جنگ ہو تو پھر قبلہ کی پابندی نہ فردی نماز میں نہ نفلی نماز میں. بہترین صورت تو یہی ہے قبلہ رخ ہو کے ادا کی جائے، لیکن اگر جنگ کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو نماز کو ادا کرے. میرے پاس دلائل لکھے ہیں، لیکن جیسا کہ عرض کے اختصار کی وجہ سے بات کو مختصر کروں. نمبر دو، فرضی نماز کھڑے ہو کے ادا کرنا لازم، ہاں اگر مجبوری ہو تو بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے، مزید مجبوری ہو تو لیٹ کر اپنی کروٹ پر بھی فرضی نماز ادا کر سکتا ہے. کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود فرضی نماز بیٹھ کر ادا کرے. ہاں نفلی نماز چاہے کھڑے ہو کے ادا کرے چاہے بیٹھ کر ادا کرے، البتہ بغیر عذر کے بیٹھ کر ادا کرنے کی صورت میں اس کے نفلوں کا ثواب آدھا رہ جائے گا. نمبر 3، نماز ادا کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے سامنے ستھرا رکھے، اپنے سامنے ستھرا رکھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اور کچھ میسر نہ ہو تو اپنی چھڑی رکھے، اور اگر چھڑی بھی میسر نہ ہو تو وتیر کھینچے، اور سترا اس قدر ہو ایک کوہنی کے برابر، کوہنی کے برابر اونچا ہاتھ سے. لیکن جب میسر نہ ہو تو چھڑی رکھے، چھڑی بھی میسر نہ ہو تو وتیر کھینچے. یہاں ذرا توجہ فرمائیں، مساجد میں سنت نفل پڑھتے ہوئے تو معاملہ آسان ہے، دیواریں موجود ہیں، ستون موجود ہیں، تختیاں موجود ہیں، لیکن عام طور پر لوگ اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ کوتاہی غلط ہے. ستراہی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ، جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو اس صورت میں امام کا سترا سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے. امام کے آگے سترا ہو بس، اور مقتدیوں کے آگے سے نماز کی حالت میں کوئی گزر بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن امام کے آگے سے گزرنا منع ہے. ہاں سترا کے بعد امام کے آگے سے گزرنا بھی درست ہے. نمبر 4، نماز کے شروع میں زبان سے کچھ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں اوپر زمین کے، نیچے آسمان کے، نور قبلہ کی طرف 4 رقم، کتنی لمبی کہانی بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں، کچھ ثابت نہیں. اب ذرا اس بات پہ تھوڑی سی توجہ فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کتنی مرتبہ نماز پڑھتے، ذرا کاؤنٹ کیجئے کتنی دفعہ شروع کرتے. آپ سے سم تو وہ ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے کے آپ نے جو طریقے اختیار فرمائے وہ بھی امت کے لیے وعدے کر دیے. کوئی چھپی ہوئی بات، اس دیواجی زندگی عام حالات میں اس کا کسی کے سامنے بیان کرنا عیب کی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا. نیت کا مسئلہ، اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر زبان سے نیت کہنا ہوتا تو نبی سن چھپا سکتے، اور اگر چھپائیں تو کیا انہوں نے اپنے منصب رسالت کو پورا فرمایا؟ بات بہت دور نکل جاتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو امت تک پہنچا دیا. اب جو بات آپ نے امت کو نہیں پہنچائی وہ دین نہیں کچھ اور. تو بات نمبر 4 یہ تھی، نماز شروع کرتے وقت زبان سے کچھ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. جو آپ کو اس کی دعوت دے اس سے فوراً کہیے بتوائیے کہاں ہے. اگر ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو سر اور آنکھوں پر، اگر نہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق. نمبر 5، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی. امام احمد، حضرات ائمہ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ابو یعلا اور دارقطنی رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. فرمایا نماز کی چابی طہارت ہے، اور نماز کا شروع ہونا وہ اللہ اکبر ہے، اور نماز سے فارغ ہونا وہ سلام ہے. نماز کی ابتدا فارسی میں اردو میں الفاظ سے کرنا یہ غلط ہے. نماز کی ابتدا ہوگی کس سے؟ اللہ اکبر سے. باب نمبر 6، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جماعت میں نماز کے وقت اس بات کا حکم دیتے کہ وہ صفوں کو درست کرے اور مل کے کھڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت انس ان کا یہ فرمان صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، وکان احدنا یلزق منقبہ بمنقب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہم میں سے ایک ساتھی کا کندھا دوسرے ساتھی سے ملا ہوتا ہے، اور ایک ساتھی کا قدم دوسرے ساتھی کے قدم سے ملا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. بعض ساتھی، اللہ مجھے اور سب کو ہدایت دے، نماز میں ساتھ والے ساتھی سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سنت کی خلاف ورزی. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور ان کے لیے بد دعا کی جو صفوں کو توڑتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کرتے ہوئے فرمایا، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے، اور جو صف کو توڑے اللہ اس کو توڑے. تو چھٹا مسئلہ یہ ٹھہرا، صفوں کو درست کرنا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہونا ہے. یہاں ایک اور تنبیہ کرنا شاید مناسب ہو، اگر کوئی ایسا ساتھی صف میں ہو جو قدم اور کندھا نہ ملانا چاہے، تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں، قدم ملائیں کندھے ملائیں تو بہت ناراض ہو کر غصے ہو کر مسجد سے نکلتے ہیں. ایک دفعہ کوشش کریں، اگر وہ اوائڈ کرے تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ کسی کو نفرت دلانا، بھدکانا، یہ تو مقصد نہیں. ہاں، نماز کے بعد تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں، خلوت میں، پیار سے، محبت سے مسئلہ بیان کیا جائے، مانے تو بسم اللہ، نہ مانے تو آپ نے اپنی بات اس تک پہنچا دی، لیکن بھدکانا، جھڑکنا، غصے ہونا یہ درست نہیں. ساتویں بات، نماز اللہ اکبر کہی، اب ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اس بارے میں ایک سے زیادہ باتیں، ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات اللہ اکبر کہا, اب ہاتھوں کو کب اٹھانا ہے؟ تین صورتیں بنتی ہیں, یا اللہ اکبر کے ساتھ, یا اللہ اکبر سے پہلے, یا اللہ اکبر سے بعد. تین صورتیں, تینوں کی تینوں صورتیں درست ہیں. اللہ اکبر کہا ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے درست, معمولی وقفہ پہلے تب بھی درست, تھوڑی دیر متصل بعد تب بھی ٹھیک. تینوں طرح تینوں اوقات میں رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھوں کا بلند کرنا درست. بات نمبر دو رفع یدین کے بارے میں, رفع یدین کرتے وقت انگلیوں کی کیا کیفیت ہو؟ تین کیفیتیں ہو سکتی ہیں, یا تکلف کر کے بند کرنا, یا تکلف کر کے کھولنا, یا ان کو ان کی فطری حالت پہ چھوڑنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بخاری صاحب؟ یا ان کو ان کی فطری حالت میں چھوڑنا. جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رفع یدین کرتے وقت انگلیوں کو ان کی اصلی حالت میں چھوڑا جائے, نہ ایک دم جوڑا جائے نہ کھولا جائے, بلکہ عام طور پر انسان کی جیسے انگلیاں ہوتی ہیں ویسے رہنے دیا جائے. رفع یدین کے متعلق تیسرا مسئلہ, رفع یدین میں ہاتھوں کو کہاں تک اونچا کرے, اس بارے میں ہمارے ہاں بہت سی صورتیں چلتی ہیں. ایک یہ ہے, دیکھ رہے ہیں بہت تھکا ہوا بیچارہ ایمبولنس نہ منگوانی پڑ جائے. ایک یہ ہے وہ ٹھیک صورتیں ہیں, وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ کندھوں کے برابر تک, اور دوسری یہ ہے یہ کانوں کا جو نچوا حصہ, اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کے برابر. لیکن کانوں کو چھونا تحفہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے, اور اوپر لے جانا یہ بھی نہیں. یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے نچے حصوں کے برابر. بات واضح اور یہ کرنے صاحب, یہ جو ہے نا یہ نہیں, یہ جو ٹیمز میں داخل ہو مریض اس کی بات الگ ہے, لیکن جو تندرست مسجد میں آیا ہے یہ نہیں, اور یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. یا کانوں کے نیچے حصے کے برابر یا کندھوں کے برابر. چوتھی بات رفع یدین کب کب کرنی ہے, کس کس وقت رفع یدین کرنی ہے. صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حذو منكبي وكان يفعل ذلك حين يقبر للركوع ويفعل ذلك حين رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے تب بھی ایسے ہی فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور آپ سمی اللہ لمن حمدہ فرماتے. اس حدیث پاک میں تین جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہوا. نمبر ایک نماز شروع کرتے وقت، نمبر دو رکوع کو جاتے وقت، نمبر تین رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت. اسی بارے میں ایک دوسری حدیث، عمر بیٹا جاؤ باہر ان کو پکڑ کے اندر لے آؤ، اندر ہوا چھوڑنا نہیں ادھر. اسی بارے میں ایک دوسرے جن صاحب کے بچے ہیں وہ بھی بڑا اٹھے، ان کو بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں. ایک تو میرا ہی دوست تھے، آگے آ جاؤ بیٹا. میں دوبارہ تاکید سے کہتا ہوں، بچوں کو مسجد میں ضرور لائیں، یہ مسجد کی چڑیاں ہیں، مسجد کی زینت ہے، ضرور لائیں. ادھر آ جاؤ. خواتین بھی بچوں بچیوں کو مسجد میں ضرور لایا کریں، لیکن ساتھ کوشش کریں کہ ان کو قابو میں رکھیں اور باقی ساتھی برداشت کریں. بچوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے تو برداشت بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ روکتے بھی رہیں. ہم اپنے گھروں سے بچوں کو نکال تو نہیں دیتے، برداشت کرتے ہیں اور ماشاء اللہ آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس بارے میں ایک دوسری حدیث پاک حضرات آئمہ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 10 صحابہ کی جماعت میں بیٹھے، ان سے فرماتے ہیں انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تم تمام سے زیادہ خبر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی. انہوں نے کہا اچھا پڑھ کے دکھاؤ. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کی. نماز پڑھتے وقت جب سیدھے کھڑے ہوئے ابتدا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. پھر جب انہوں نے رکوع جانے کا ارادہ کیا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ، جب انہوں نے رکوع جانے کا ارادہ کیا تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر کیا. پھر اس کے بعد فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ورفع يديه اعتدل، جب انہوں نے تیسری جگہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور سیدھے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد دو رکعتیں جب پڑھ چکے تشہد سے اٹھے فإذا قام من السنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما كما صنع حين افتتح الصلاة، جب دو رکعتوں سے درمیانی تشہد سے اٹھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور وہیں تک اٹھایا جہاں تک انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اٹھایا تھا. 10 کے 10 صحابہ نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز کو دیکھا. نماز سے فارغ ہوئے تو ان 10 کے 10 نے کہا قالوا صدقت، اے ابو حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ٹھیک نقشہ کھینچا ہے. تو کتنے صحابہ ہو گئے؟ 11. اور ایک پہلے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اور بات یہاں تک نہیں رکتی. امام حاکم اور امام ابن مندہ رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کی حدیث ان 10 صحابہ نے بیان کی ہے جن کا نام, جن کا لقب عشرہ مبشرہ ہے, جن 10 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے. ان 10 کے 10 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے. امام حاکم اور امام بیہقی وہ دونوں بیان کرتے ہیں. احادیث میں سے کوئی حدیث ان کے علم کے مطابق ایسی نہیں جس کو 10 کے 10 ان صحابہ نے بیان کیا ہو جنہیں نام لے کے جنت کی بشارت دی گئی, مگر صرف یہ حدیث رفع یدین کی حدیث تنہا وہ حدیث ہے جس کو جنت کی بشارت پانے والے سارے کے سارے 10 صحابہ نے روایت کی. 12 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 22. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرحہ کرنے والے, ان کی شرحہ 14 جلدوں میں اللہ کے فضل و کرم سے چھپی. سکالرز انہوں نے تحقیق کی ہے کہ صحیح بخاری کی 200 سے زیادہ, صحیح بخاری کی 200 سے زیادہ شروع ہے, اور ان شروع میں سے سب سے اعلی, سب سے بلند و بالا جو شرحہ ہے وہ حافظ ابن حجر کی شرحہ فتح الباری. یہی حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ ابو الفضل انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جو رفع یدین کے بارے میں صحابہ نے بیان کی ہے, تو انہوں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رفع یدین کی احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 50 ہے. 50 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع یدین کرنے کی حدیث کو روایت کی. امام ابن منذر اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی اپنی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے 3 جگہ رفع یدین کرنا, نماز کے شروع میں, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت, ان 3 جگہوں میں رفع یدین کرنا ابن جریج سے سیکھا. وَأَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَ عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ زُبَيْرٍ وَأَخَذَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. یہ دونوں امام بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے ان 3 جگہوں میں رفع یدین کرنا ابن جریج سے سیکھا, اور ابن جریج نے حضرت عطا سے سیکھا, اور حضرت عطا نے ابن زبیر سے سیکھا. اور ابن زبیر کون ہے؟ حضرت اسماء کے صاحبزادے, صدیق اکبر کے نواسے. حضرت عطا نے رفع یدین سیکھا ابن زبیر سے, اور ابن زبیر نے ان 3 جگہوں میں رفع یدین سیکھی حضرت ابو بکر سے, اور حضرت ابو بکر نے ان 3 جگہوں میں رفع یدین سیکھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع یدین کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی، پوری کتاب لکھی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے من زعم انہ بدعہ فقد طعن فی الصحابہ فانہ لم یثبت ان احد منہم ترکو۔ امام بخاری فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ نماز میں رفع یدین کرنا بدعت ہے اس نے صحابہ پر تنقید کی۔ اچھی طرح اس بات کو بھی نوٹ کریں، اور امام بخاری حدیث میں ان کا مقام کیا ہے، امت کا اجماع ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے وہ بادشاہ، سب لوگ اہل حدیث، دیوبندی، بریلی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب مانتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث رکب پانے والے امام بخاری، وہ فرما رہے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ رفع الیدین بدعت ہے اس نے صحابہ پر تنقید کی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا فرمایا، اچھی طرح نوٹ کر لیں، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرْكُ، کسی صحابی سے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں تو اتنی بات کہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے علم کا سمندر چاہیے، ایسی بات امام بخاری ایسا شخص ہی کہہ سکتا۔ فرماتے ہیں کسی ایک صحابہ سے، کسی ایک صحابی سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے، ساتواں مسئلہ، چار جگہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت۔ مسئلہ نمبر 8، نماز شروع کی، اب ہاتھ کہاں باندھے، مختلف ساتھی مختلف جگہوں میں ہاتھ باندھتے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا بات ثابت ہے؟ دو حدیثیں توجہ سے سماعت فرمائیے۔ امام احمد اپنی کتاب المسند میں بیان کرتے ہیں، حضرت قبیصہ بن حلب اپنے باپ حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذه على صدره۔ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کبھی دائیں طرف پھرتے، کبھی بائیں طرف، یعنی جب نماز سے فارغ ہوتے تو کبھی اپنا چہرہ انور دائیں طرف فرما لیتے، کبھی بائیں طرف، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے، اور یہ حدیث ثابت ہے۔ دوسری حدیث، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده اليمنى علی یده اليسرى علی صدره۔ وائل بن حجر، نام یاد کر لیجئے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، اور کہاں رکھا، علی صدرہ، صدر کا معنی کیا ہے، سینہ، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور سینے پر رکھا۔ اور یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں. نمبر 9. اب کھڑا ہوا، اپنی نگاہوں پر اپنے سجدے کی جگہ ٹکائے رکھے، بائیں بائیں مردم شماری نہ کرے کون آیا کون گیا. اب نماز میں کھڑا ہے، اپنی نگاہوں کو اپنے سجدے کی جگہ پہ ٹکائے رکھے. نمبر 10. دعائے استفتاح پڑھے. دو دعائیں میرے علم کے مطابق ثابت ہیں، جو بھی پڑھے انشاءاللہ ٹھیک ہے. ایک سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اور دوسری اللہم باعد بینی و بین خطایا. دونوں میں سے جو دعا پڑھے انشاءاللہ الرحمن درست ہے. نمبر 11. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه، یہ پڑھنا بھی درست ہے. نمبر 12. اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھے. اگر منفرد ہے، اکیلا ہے، تب بھی پڑھے. اگر امام کے پیچھے ہے تب بھی پڑھے. اس بارے میں یہ بات بھی مستقل کتاب کا موضوع ہے، لیکن دو احادیث سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے. صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فاہیا خداج غیر تمام. آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی، وہ ناقص ہے. کتنی مرتبہ فرمایا؟ آپ کا ایک مرتبہ ہی فرمانا بہت کافی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ غیر تمام، وہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ پڑھنے کا جو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں بلکہ کس کے فرمان میں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے. اب دوسری حدیث پاک سن لیجیے، انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ بات بہت زیادہ واضح ہو جائے. امام ابو داؤد، بالکل ٹھیک ہو کے ایزی ہو کے بیٹھو، چوکڑی مار کے بیٹھو، پھر نہ اٹھ جانا. یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے. امام ابو داؤد اور امام ابن حبان رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فثقلت علیہ القراء فلما سلم قال تقرؤون خلفی قلنا نعم قال فلا تفعل الا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. پوری توجہ سے حدیث پاک کے ترجمہ کو سننا، اور میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی کوشش کروں گا کہ لفظی ترجمہ کروں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، آپ پر قرات بھاری ہوئی. کیا معنی؟ پڑھنا آپ پر مشکل ہو. آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے، میرے پیچھے قرآت کر رہے تھے. ہم نے عرض کی جی. آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، تم نہ کرو، الا بام الکتاب، مگر ام الکتاب. ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ. تم نہ کرو مگر سورہ الفاتحہ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی. میری محدود اور ناقص سمجھ میں اس حدیث کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش شاید باقی نہیں رہے. مسئلہ نمبر 13، سورہ الفاتحہ پڑھی امام والضالین پہ پہنچا. اب کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی. کیا معنی؟ جب زمین پر امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں آسمانوں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کیا گیا، تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے. کیسے کہیں؟ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کے پڑھنے سے فارغ ہوتے، حدیث کے الفاظ پھر سنیے اور اس کا لفظی ترجمہ، رافع صوتہ، رافع اونچا کرتے، صوتہ کس کو؟ اپنی آواز کو، اور آپ فرماتے آمین آمین. میرا خیال ہے کہ نبی کریم سن کے آمین کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کی حدیث کے سننے کے بعد کم از کم باتیں نہیں بنانا چاہیے کہ جو دعا ہے اس کو خاموشی سے اس فلسفے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فلسفہ بازی پسندیدہ ہے. امام ابن حبان ہی بیان کرتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ادرکت مئتین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد اذا قال الامام والضالین رفعوا اصواتهم بآمین. حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں بیان کرتے ہیں، میں نے اس مسجد میں، مسجد حرام میں 200 صحابہ کو دیکھا. کتنے صحابہ کو؟ جب امام والظالمین کہتا تو وہ اونچی آواز سے آمین پکارتے. 14 نمبر بات، سورہ الفاتحہ پڑھنے اور آمین کہنے کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ میسر ہو وہ پڑھا جائے. اگر امام کے پیچھے ہو اور امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو پھر خاموش رہنا، اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں. اور جب تنہا ہو تو پھر سورہ الفاتحہ کے بعد جتنا ممکن ہو قرآن کریم پڑھے. 15 بات، قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے. رکوع کے متعلق متعدد باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بات یہ ہے، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں. 2، اس طرح رکھے گویا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ رہا. پنجابی میں مویا ماریا مگر نہ رکھے، مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو تھامے. 3، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، بند نہیں کرنی. 4، رکوع جانے کے بعد رک جائے. بات ساتھی، اللہ اکبر پتہ نہیں چلتا کہ گئے کس وقت ہیں، اٹھے کس وقت ہیں. نہیں، رکوع جانے کے بعد وہاں رک جائے. 5، اس طرح رکے ایک دم سیدھی پشت ہو جائے. میں غلطی کروں کوئی اور کرے، غلطی ہے، میں کروں آپ کریں کوئی کرے، لیکن مسئلہ جو صحیح ہے وہ تو بیان ہے. 5، ایک دم سیدھی پشت ہو، نہ نیچی نہ اوپر. ہم میں سے بعض ایک دم صوفی چراغ دن بن کے بہت گیا جھک جاتے ہیں، ایسی صوفیت کی کوئی ضرورت نہیں. زیادہ جھکنا اللہ کو پسند ہے کہ نہیں بولیے؟ لیکن نماز میں اتنا ہی جھکنا اللہ کو پسند ہے جتنا مدینے والے نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ جھکنا پسندیدہ نہیں، ناپسندیدہ. اور بعض ساتھی اوپر آتے ہیں، وہ بھی غلط. طریقہ یہ ہے ایک دم سیدھی پشت. ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو پھر وہ رکوع نہ بھی کرے، کھڑا کھڑا اشارہ کرے، اس کا معاملہ الگ ہے. اگر ممکن ہو، بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایک دم سیدھا ہو جائے اور نہ نیچے نہ اوپر. بعد 6، اپنی کوہنیوں کو اپنے سے دور رکھے. پھر وہی پنجابی میں بات، موہ ہمارے پر رکو نہ کرے. اچھا بھلا چاکو چوبند تھا، بس نماز میں کھڑا ہوا تو سستی اور غفلت اور کمزوری اور بیماری کے طوفان اس پر آ گئے، نہ ایسے نہ کرے. 16، رکو کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے. اچھی طرح اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، سیدھا کھڑا اس طرح ہونا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اپنی اپنی جگہ آ جائے. یہ بات ہم کثرت سے دیکھتے ہیں. کھڑا ہو پاتے نہیں ہو، نیچے گر جاتے ہیں. ایسا کرنا مکمل طور پر، قطعی طور پر غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. رکوع کے بعد اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ آ جائے. اور اس کے بعد ثابت شدہ دعائیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے. جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں. نمبر 17، اس کے بعد سجدہ کیے جائے، اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے یا گھٹنوں کو، میرے محدود علم کے مطابق زیادہ درست بات یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے. نمبر 18، سجدہ میں جائے، اس کے مطابق جو باتیں ہیں اپنی ہتھیلیوں کو جمائے، اپنی ناک اور پیشانی کو جمائے، اپنے گھٹنوں کو جمائے اور اپنے قدموں کی انگلیوں کو جمائے. بعض میری طرح کے سست لوگ پیچھے سے انگلیوں کو اٹھائے رکھتے ہیں، نہیں، اچھی طرح میں اور آپ جو بات کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی ہے. ہتھیلیوں کو جمائے، پیشانی کو، ناک کو، دونوں گھٹنوں کو اور دونوں قدموں کی انگلیوں کو، اور قدموں کی انگلیوں کو اس طرح زمین پہ جمانا ہے کہ ان انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے. ان انگلیوں کا رخ کیسے ہو؟ قبلہ کی طرف. واضح ہے کہ نہیں بات؟ اور دعا میں سبحان، اور رکوع میں تو تھی سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. اس کے علاوہ اور دعائیں جو نبی کریم سم سے ثابت ہے سجدے میں کریں. میں اور آپ بلکہ کوشش کریں کہ اپنے سجدوں کو بہت لمبا کریں. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، اور وہ بہت زیادہ، اور ان میں بہت خیر ہے. زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اپنے سجدوں میں انہیں پڑھیں اور اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں. ہاں، رکوع اور سجدے دونوں میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھی. 19، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے اور پھر وہی بات، آنا اور بھاگنا نہیں ہے. دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھے کہ جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ آ جائے، اور دو سجدوں کے درمیان بہت ہی پیاری، رب ذوالجلال کی قسم، بہت ہی پیاری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پانچ چیزیں ہیں کہ ان میں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں جمع ہیں. یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں. اب اگر آیا اور بھاگ گیا تو یہ خیر کون مانگے گا؟ 20 نمبر، پھر دوسرا سجدہ کرنا، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے. اس کے بعد جب اٹھنا ہے تو کیا کرے؟ اچھا، پتہ نہیں اتنی باتیں یاد رہیں گی چشتی صاحب کو، نہیں، افطاری کے بعد امتحان رکھ لیں. باب نمبر، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، میرا بیان کرنا، سننا نجات کا سبب بنا. اللہ میری اور آپ کی نیتوں کو خالص کر دے. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، حاجات کو پورا فرما دے. 19 نمبر، دو سجدوں سے فارغ ہوا کیا کرے؟ اب یہ بھی عام اس بارے میں کوتاہی اور غفلت ہے. کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑا فیصل صاحب کر کے دکھائیے. دو سجدوں سے اٹھیے. میں اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ آپ کی جو تارے ہیں نا خراب نہ ہو. کبھی اس کے لیے سجدہ، اب دوسرا سجدہ کیا کریں گے؟ نہیں، عام کس طرح کرتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے.
دو سجدوں سے اٹھ کے
پیچھے کہ میں خود ہی پڑھ دوں، بس تاروں کا خطرہ مجھے. یہ سجدہ نمبر دو ہے، ایسے کر دیا نا، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ یہ سنت کے خلاف، نبی پاک سن کی سنت کے خلاف ہے. حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، اور یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے؟ اونچی آواز سے کہیں صحیح. اس میں کیا ہے؟ حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہ را النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحز حتى يستوي قائدا. مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ اپنی تاک رکعت میں ہوتے ہیں، تاک رکعت کون کون سی ہے؟ پہلی اور تیسری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ اٹھتے یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ نہ جاتے. آپ سیدھے بیٹھ کر رکوع سے اٹھے، سجدے سے اٹھے. یہ سجدہ نمبر دو، اس سے اٹھے، اللہ اکبر. اب ایک دم سیدھے ہو کے پھر اٹھتے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایسا نہ کرنا سنت کو چھوڑنا ہے. بعد نمبر بیس، اٹھنا کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، آپ بیٹھتے، بیٹھنے کے بعد زمین پر اعتماد کرتے، ٹیک لگاتے اور اٹھتے اس طرح ہاتھوں سے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح آٹا گوننے والے اپنے ہاتھوں کو شکل دیتے، اس طرح ہوتا نا، اس طرح ٹیک لگا کے آپ سے سن کھڑے ہوتے. اکیسواں مسئلہ، دوسری رکعت میں بھی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اب کی رات کرے. جو بات پہلے گزر چکی وہی بات. بائیسواں مسئلہ، تشہد میں پہنچا کیسے بیٹھے؟ اور اس بات کو بھی ذرا نوٹ فرمانا. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو گاڑ دیتے، اور جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو نیچے سے نکال دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور آپ اپنے چوہے پر بیٹھتے. بات کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا پکڑ لیں، یہ پیچھے کریں. یہ ہے پہلی تشہد پہ بیٹھنا. نظر آ رہا ساتھیوں کو؟ نظر آ رہا ہے؟ کھڑے ہوگی آپ، دیکھیں نا، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ جو قدم ہے نا، فہم دیا شیخ؟ یہ جو قدم ہے نا الٹا، یہ نیچے ہو اور دایاں قدم کھڑا ہو، اب جو آخری تشہد ہے وہ کس طرح؟ دیکھ لیا جی، اس آخری تشہد کو کہتے ہیں تورک، آخری التحیات میں قدم پہ نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے چوہے پہ کوئے پہ بیٹھنا ہے. اسی طرح اگر دو رکعت نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد جو تشہد ہوگا وہی آخری تشہد ہے. یہ ذرا بات سمجھیں، جس نماز میں دو تشہد ہوں اس میں پہلا تشہد، یہ سمجھیے میرا یا آپ کا بائیں قدم ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، یہ پہلا تشہد. اگر نماز ہے ہی دو رکعت تو پھر اس میں اپنے الٹے پاؤں پہ نہیں بیٹھنا، کس پر بیٹھنا ہے؟ اپنے کوزے پر. اب سب بات واضح؟ تیئیس نمبر، التحیات میں کتنے صیغے ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ التحیات، التحیات للہ آخر تک. اس میں شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے. اس بارے میں علماء نے جدا جدا آراء دی ہیں لیکن شاید حدیث پاک میں کوئی پابندی نہیں کہ کس وقت اٹھایا جائے، لیکن یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں اٹھانا ہے. چوبیس، ہر دو رکعتوں کے بعد سوائے وتروں کے تشہد پہ بیٹھنا ہے، وتروں کا معاملہ الگ ہے. اور اگر کوئی شخص تین وقتوں والی نماز، چار وقتوں والی نماز میں تشہد بھول جائے تو اس صورت میں وہ دو سجدے کرے. مسئلہ نمبر 25 بنا یا 24 ہے؟ 25. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اور آخری تشہد میں درود پاک پڑھنا ہے، پہلے تشہد میں بھی اور آخری تشہد میں بھی. آخری نہیں، دو باتیں ہیں بس، دو منٹ میں عرض کرتا ہوں. بات نمبر کتنا؟ 25. توجہ کرنا، یہ بہت ساری نماز ہی قیمتی ہے. درود پاک کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب نماز پڑھی، تشہد پڑھا، التحیات پڑھا، درود پاک پڑھا، اب وقت ہے دعا کی قبولیت کا. زیادہ سے زیادہ اس وقت اللہ تعالی سے دعائیں کی جائیں، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اور خصوصاً جب ہم اپنی اپنی نماز پڑھیں تو خوب دعائیں کریں. جتنا لمبا میں اور آپ اپنے اپنے تشہد کو کر سکے کر جائیں، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. پھر اس کے بعد سلام پھیریں، اور سلام کے بعد جو اذکار ہیں نبی پاک سب سے ثابت ان کو پڑھیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، ایک یہ ہے استغفر اللہ تین مرتبہ کہا جائے، ایک یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، ایک یہ ہے آیت الکرسی، اور کئی اذکار ہیں ان میں سے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اذکار جو ثابت ہیں، اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی اس کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے. اے اللہ، جس طرح آپ نے ہم کو ہماری نالائکی کمزوری اور گناہوں کے باوجود اپنے گھر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق گفتگو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم عاجزانہ اپنے گناہوں کے باوجود آپ ہی سے التجا کرتے ہیں کہ موت تک زندگی کی آخری نماز تک ہم سب کو اس کی طریقے سے تمام نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا وہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اے اللہ سابقہ زندگی میں ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنی دور رہیں اے اللہ سابقہ گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ سے ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ایسی نمازیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں, اور اے اللہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا, آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا, اور جنت و فردوس میں ہم ناکاروں ناتوانوں نالائقوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما, اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کی برکھا برسا, اے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا, اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر ان کے احوال پر اپنی رحمتیں فرما, اے اللہ ہماری بیٹیوں پر ہمارے بیٹوں پر ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما, اے اللہ ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اے اللہ ان سب کی پریشانیوں بیماریوں غموں دکھوں کو دور فرما, نیک حاجات کو پورا فرما, اے اللہ ان سب کو صحیح معنوں میں مضبوط دیندار بنا, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان اور شیطانی حرکات سے پاک فرما, اے اللہ نہ ہمارے گھروں کے اندر سے کوئی شیطان پیدا ہو اور نہ کوئی شیطان ہماری دہلیزوں کے قریب پھٹکے, اے اللہ ہمارے گھروں کو پاک فرما, اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطانی جھنڈوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں گھروں سے شیطانی جھنڈوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان سکون مودت پیار اخلاص اپنے فضل و کرم سے نازل فرما, اے اللہ ہم سب کو ایمان والی عافیت والی صحت والی توانگری والی دین والی دعوت والی سنتوں کی پابندی والی اپنی تابعداری والی اپنی محتاجی اور تمام کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما, اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, اے اللہ اشرار کے فتنوں سے حاسدوں کے فتنوں سے فتنہ پروروں کے فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھ, اے اللہ ایمان عافیت خیریت سے زندہ رکھنا اور ایمان پر موت آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين امين يا رب العالمين.